السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان طالبان کے ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ہفتے افغان امن بات چیت منسوخ کرنے کے اعلان سے پہلے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن معاہدہ طے کرنے کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی تھی. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر امریکہ میں ملی جلی رائے پائی جاتی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان خود بھارت کو ہی ہوگا, اور پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالیات کی ترسیل کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حتمی جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں دہشت گردوں کی مالی روک تھام کے لیے قائم عالمی تنظیم اکتوبر میں ہونے والے اپنے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گی. ترکی کے صوبے دیار باقر میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے محکمہ انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 9/11 حملوں میں ملوث مبینہ سعودی شخص کے نام کا جلد اعلان کر دیا جائے گا. اور عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ داعش سے وابستہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کے ماہر ایک خاتون کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا ہیوسٹن میں تیسرا مباحثہ منعقد ہوا. اس میں ہیلتھ کیئر, امیگریشن اور خارجہ پالیسی جیسے کلیدی موضوعات پر گرم گرم بحث ہوئی. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. افغان طالبان کے ترجمان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان کو حیران کن قرار دیا ہے. قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے جمعرات کو قطری ٹی وی چینل الجزیرہ کو انٹرویو میں بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت مکمل ہو گئی تھی, جبکہ صرف امن معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے. صدر ٹرمپ نے بات چیت منسوخ کرنے کا اعلان گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے خود کش دھماکے کے بعد کیا تھا, جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی. صدر ٹرمپ نے مذاکرات معطل کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان کے نمائندوں اور افغان صدر اشرف غنی سے کیمپ ڈیوڈ میں طے شدہ الگ الگ ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی تھیں. صدر ٹرمپ سے طالبان نمائندوں کی ملاقات کی دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان نے کہا کہ طالبان قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ملاقات امریکہ سے امن معاہدہ طے پانے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. سہیل شاہین نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں امریکی عہدیداروں کو بھی آگاہ کر دیا تھا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان خود بھارت کو ہی ہوگا. ان کے بقول ہندوستان وہ ملک بنتا جا رہا ہے جو گاندھی اور نہرو نہیں چاہتے تھے. جمعے کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پہلے اقوام متحدہ جائیں گے اور پھر قوم کو بتائیں گے کہ لائن آف کنٹرول کب جانا ہے. واضح رہے کہ عمران خان رواں ماہ کے اختتام پر نیو یارک جائیں گے, جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے. اس دورے کے دوران ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں کئی شوبز ستاروں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی شرکت کی اور جلسے سے خطاب کیا. ان کی اس تقریر پر نئی دہلی کے رد عمل کے بارے میں بھی ہم جانیں گے, لیکن کچھ دیر کے بعد. پاکستان نے اپنی ایک بریگیڈ فوج افغان سرحد سے کنٹرول لائن پر منتقل کر دی ہے. امریکہ طالبان مذاکرات ختم ہونے اور پاکستان کی افغان سرحد پر توجہ کم ہونے کے بعض تجزیہ کار خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں دہشت گرد دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں. پاک فوج کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کی نفیسہ ہود بھائی کو بتایا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کی وجہ سے فوجی دستوں کو افغان سرحد سے کنٹرول لائن کی طرف بھیجا گیا ہے. ٹائمز آف انڈیا نے بھی بھارتی فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان کی ایک بریگیڈ فوج کسی اور مقام سے کنٹرول لائن کے قریب منتقل ہوئی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران افغان فورسز کے ساتھ لڑائی میں 1000 سے زیادہ طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے انسانی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مختلف حصوں میں طالبان کی جنگی کارروائیاں اس سال میں چوتھی مرتبہ ہو رہی ہیں۔ پچھلی 3 جھڑپوں میں افغان فورسز نے انہیں شکست دی ہے اور موجودہ کارروائی میں انہیں ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ انہوں نے طالبان کو حکومت میں شامل ہونے کی پھر دعوت دی۔ وہ کابل میں اپنی انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر غنی نے انتخابات کو امن کی منزل قرار دیا اور افغان فورسز نے کابل اور شمالی اور شمال مشرقی صوبوں کی مرکزی شاہراہوں کو دوبارہ 12 روز کی بندش کے بعد کھول دیا ہے۔ بغلان صوبے کی شاہراہ پل خمری پر طالبان کی کارروائیوں کے بعد یہ سڑک بند کر دی گئی تھی۔ وزارت دفاع کے ترجمان روح اللہ احمد زئی نے بتایا کہ افغان فورسز نے گزشتہ رات کی ایک کارروائی کے بعد بغلان قندس شاہراہ کو بھی کھول دیا ہے۔ طالبان نے پچھلے 2 ہفتے میں شمالی اور شمال مشرقی صوبوں میں کئی حملے کیے تھے اور تخار صوبے کے 3 ضلعوں اور قندس صوبے کے 1 ضلع پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن بدخشاں صوبے کے 3 ضلع ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ وزارت دفاع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے فرح صوبے کے اہم ضلع انار درہ کا قبضہ جمعے کے صبح واپس لے لیا ہے، جو ایران کی سرحد سے ملحق ہے۔ ترکی کے صوبے دیار باقر میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صوبے دیار باقر کے گورنر آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ جمعرات کی شام ضلع کلپ میں ہوا۔ دھماکے میں 17 افراد ہلاک اور 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ گورنر آفس نے دھماکے میں کردستان ورکرز پارٹی کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ یاد رہے کہ ترک صوبے دیار باقر میں پہلے بھی دہشت گردی کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 9/11 حملوں میں ملوث مبینہ سعودی شخص کے نام کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکی عدالت میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں سعودی حکومت کے ملوث ہونے سے متعلق مختلف درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے۔ نیویارک میں جمعرات کو ان درخواستوں کی سماعت کے دوران امریکی پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل ولیم بار نے طے کیا تھا کہ وہ ریاستی راز افشا نہیں کریں گے اور حملوں میں ملوث شخص کا نام صرف متعلقہ وکلاء کو بتائیں گے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے 9/11 حملوں میں ملوث شخص کا نام سامنے لانے کے اعلان کے بعد واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے نے اس پر موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ داعش سے وابستہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی ماہر ایک خاتون کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے بعد ابرار الکبائسی نامی خاتون داعش کے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے والی ٹیم کا اہم حصہ تھی۔ ہتھیار بنانے کے لیے تحقیق میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عراق کے خفیہ ادارے فیلکن انٹیلیجنس سیل نے خاتون کی گرفتاری کے حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک آپریشن کے دوران کچھ عرصے قبل حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو کی اس خبر کو مسترد کیا ہے کہ اسرائیل نے وائٹ ہاؤس کے قریب جاسوسی کے آلات نصب کیے تھے۔ انہوں نے اسے من گھڑت خبر قرار دیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ویب سائٹ پولیٹیکو کی اس خبر کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ میں جاسوسی کی کارروائیاں نہیں کرتا۔ سعودی شہزادی حفاظ بن سلمان السعود کو پیرس میں ایک کاریگر کو اپنے محافظ رانی سعیدی کے ہاتھوں تشدد کروانے کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این کی رپورٹ کے مطابق حفتا بن سلمان السعود سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بہن ہیں۔ ان پر اپنے محافظ کے ہاتھوں پیرس کے ایک کاریگر پر تشدد کروانے کا جرم ثابت ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ افغان طالبان کے ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ہفتے افغان امن بات چیت منسوخ کرنے کے اعلان سے پہلے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن معاہدہ طے کرنے کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی تھی. اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے جمعرات کو قطر کے ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت مکمل ہو گئی تھی جبکہ صرف امن معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے.
It was astonishing for us because we had already concluded the peace agreement.
بات چیت منسوخ کرنے کا اقدام ہمارے لیے حیران کن تھا کیونکہ ہم نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کے لیے بات چیت مکمل کر لی تھی. اس کے علاوہ اس امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک فریم ورک پر بھی اتفاق ہو گیا تھا. یاد رہے صدر ٹرمپ نے بات چیت منسوخ کرنے کا اعلان گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے خود کش دھماکے کے بعد کیا تھا جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی. تاہم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان پر اپنے حملے روکنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول ابھی تک امن معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں. سہیل شاہین نے مزید کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی کا معاملہ شامل نہیں تھا کیونکہ ان کے بقول اس کا تعلق مستقبل میں افغان دھڑوں بشمول افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے ہے. تاہم طالبان ترجمان نے کہا کہ یہ بات چیت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد ہی ہو سکتی ہے. تاہم طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ طے کرنے کا مقصد غیر ملکی فورسز کے انخلا کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کرنا ہے اور ان کے بقول وہ اس کو اسی صورت یقینی بنا سکتے ہیں جب امن معاہدہ طے پا جائے گا. صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات معطل کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان نمائندوں اور افغان صدر اشرف غنی سے کیمپ ڈیوڈ میں طے شدہ الگ الگ ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی تھیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے,
وہ جب دعوت دی تھی انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کی تو میں خان کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ 11 ستمبر ہی پڑ رہا ہے, پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جو ہے اس پہ اختلاف رائے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے اور حملے تو دونوں طرف سے جاری ہیں, تو اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس حملے کی وجہ سے صرف جو ہے پوسٹپون ہو گئی تھی. مجھے لگتا ہے یہ کہ ایک آدھ مہینے کے انتظار کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے.
تاہم تجزیہ کار زاہد حسین کے بقول افغان امن بات چیت وہیں سے شروع ہو سکتی ہے جہاں یہ ختم ہوئی تھی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اس خبر کے حوالے سے ہمارے ساتھی انجم ہیرلڈ گل نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر امریکہ میں ملی جلی رائے پائی جاتی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے ایڈم شیف سے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران سوال پوچھا کہ کیا وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن عمل میں پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں, تو جواب میں رکن کانگریس نے نفی میں جواب دیا. ایڈم شیف کا کہنا تھا,
I have not been satisfied with Pakistan's action in terms of cracking down on the Taliban presence.
جہاں تک پاکستان کے اندر طالبان کی موجودگی کا تعلق ہے تو اس کے خلاف کارروائی کے معاملے میں یا جس حد تک طالبان کی قیادت کو پاکستان محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتا رہا ہے تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنے اقدامات سے طالبان کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ انہیں پاکستان میں محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی اور یہ کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان ایسا کرنے پر زیادہ رضامند ہوتا تو ہم بہت پہلے کامیاب حل تلاش کر لیتے۔
دوسری جانب امریکہ کی سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا رابن رافیل نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا،
US officials have said is that Pakistan has been extremely helpful in this last year.
آپ جانتے ہیں کہ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان گزشتہ سال کے دوران طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے اور سچائی کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانے میں بہت مددگار رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ مذاکرات معطل ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان کو خاص تشویش ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ بات چیت کامیاب ہو، کیونکہ اگر افواج وہاں سے نکل رہی ہیں تو انہیں ایک قاعدے سے نکلنا چاہیے، نہ کہ وہ پیچھے کچھ چھوڑ جائیں۔ یہ بھی پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں نہ تو انتشار پیدا ہو اور نہ ہی خانہ جنگی ہو، کیونکہ خانہ جنگی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے مجھے توقع ہے کہ پاکستان بھی چاہتا ہوگا کہ مذاکرات دوبارہ صحیح سمت میں چل پڑیں۔
سابق امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا کارل انڈرفرت کا اس حوالے سے کہنا تھا،
But it's clear that Pakistan has a important role to play and Pakistan has important stakes involved.
یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کی جو بھی صورت بنے پاکستان کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔
کارل انڈرفرت کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار رہے ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ اور ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے کم از کم ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی حکومت کے درمیان مکالمے کی فضا ہموار ہوئی ہے، جس سے دونوں کے درمیان تعمیری اور معنی خیز بات چیت شروع ہوگی۔ خبروں کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ نیو یارک میں اس ہفتے کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ پھر ملیں گے، اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہونے کا قوی امکان ہے۔ رکن کانگریس ایڈم شیف کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک پاکستان کے ساتھ ساتھ امن عمل میں علاقائی کھلاڑیوں کا بھی کردار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ امن پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان میں بھارت سمیت ایران اور روس کا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تنازع کے حتمی حل میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان خود بھارت کو ہی ہوگا۔ ان کے بقول ہندوستان وہ ملک بنتا جا رہا ہے جو گاندھی اور نہرو نہیں چاہتے تھے۔ جمعے کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پہلے اقوام متحدہ جائیں گے اور پھر قوم کو بتائیں گے کہ لائن آف کنٹرول پر کب جانا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس خطاب کی مزید تفصیلات مظفر آباد سے ہمارے نمائندے روشن مغل نے بھیجی ہے۔
جمعے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھارتی کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیے گئے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر عالمی برادری نے کشمیر سے کرفیو اٹھانے کے لیے بھارت پر دباؤ نہ ڈالا تو خطے میں انتہا پسندی بڑھے گی۔
اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو، یہ بات کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ان کو دیا تھا۔
انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
آپ یہ ظلم جب کرتے ہیں تو آپ 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں، یہاں آپ نے رہنا ہے تو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رہے، یہاں آپ کے حقوق نہیں، یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا، یہاں آپ کو جانوروں کی طرح رکھا جائے گا۔ کہیں کسی نے گائے کا کسی کو پر الزام لگ گیا کہ گائے کا گوشت کھایا ہے، اس کو آر ایس ایس کے غنڈے سڑکوں پہ قتل کریں گے اور ان کو کوئی عدالت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی، یہ پیغام دے رہے ہیں آپ۔
عمران خان نے شرکائے جلسہ سے کہا کہ وہ ابھی کنٹرول لائن کی طرف نہ جائیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد جب میں کہوں گا تب کنٹرول لائن کو توڑنے کے لیے جائیں۔
لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کب جانا ہے، ابھی بھی آپ نے جانا، پہلے مجھے یونائٹڈ نیشن جانے دو، دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو، کشمیر کا کیس لڑنے دو، دنیا کو بتاؤں۔
جلسے سے پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان، وزیر برائے خارجہ امور شاہ محمود قریشی، وزیر برائے امور کشمیر علی امین کنڈا پور اور کرکٹر شاہد افریدی نے بھی خطاب کیا۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
اور اب ہم چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی، ان سے وزیر اعظم عمران خان کی اس تقریر اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ جی ریتل، بتائیے گا کہ کیا رد عمل ہے وہاں پر؟
دیکھیے، اس کے رد عمل کے لیے میں نے بی جے پی کے ایک سینئر سپوکس پرسن ہیں وجے سونکر شاستری، ان سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی آج اپنی تقریب میں کہا عمران خان صاحب نے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ بہت ایکسٹریمسٹ بن جائے گا یا وہ خلاف ہو جائے گا، تو ان کا کہنا تھا کہ جو ہندوستان میں جو بھی ہندو یا مسلمان ہیں وہ پہلے ہندوستانی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا مذہب سامنے آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بارے میں ہمیں کچھ نہ بتائے اور پہلے اپنے ریکارڈ کو دیکھیں کہ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا، انہوں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی 370 کے لیے ہوا ہے اس کو ہٹایا گیا، وہ ایک اندرونی مسئلہ ہے اور بھارتی آئین کے دائرے میں ہی آتا ہے، اس لیے پاکستان اس اندرونی مسئلے میں دخل نہ دے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں ابھی بھی کرفیو جاری ہے اور آج جمعہ تھا، اس میں ظاہر ہے جو لوگ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں ان پر بھی پابندیاں عائد ہیں، تو اس بارے میں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔
جی دیکھیے، یہ تو ابھی بھی جمعہ ہی نہیں، اگر کوئی بھی ایسا موقع ہوگا جہاں پر اس طرح کا صورتحال پیدا ہوتا ہے کہ بہت بڑی جماعت لوگوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے، تو اس کو ابھی اوائڈ کیا جا رہا ہے، کم سے کم کشمیر میں تو یہ ہم صاف طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھارتی حکومت ہے اس کا اپنی طرف سے کہنا ہے کہ لینڈ لائن اب پوری طرح سے فنکشنل ہیں اور جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے جو بھی ریسٹرکشن تھے وہ سب ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن ہاں انٹرنیٹ ابھی بھی نہیں کام کر رہا ہے اور موبائل فون ابھی بھی کام نہیں کر رہے ہیں، اور پوری طرح سے ان ریسٹرکشن کو ہٹنے میں کتنا وقت لگے گا یہ حکومت کچھ صاف طور پہ نہیں کہتی۔ اس کا کہنا ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے جو بھی صورتحال پیدا ہوگا اس کے حساب سے فیصلہ لیا جائے گا اور پھر ان ریسٹرکشن کو ہٹایا جائے گا۔
مطلب پوری طرح سے پابندیاں ہٹائی نہیں گئی ہیں ابھی تک؟
دیکھیے پابندیوں سے جو وہ کرفیو کے ریسٹرکشن ہوتے ہیں یا پھر ڈے ٹائم نائٹ ٹائم ریسٹرکشن ہوتے ہیں، وہ ریسٹرکشن تو ہٹا لیے گئے ہیں، لیکن آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت سری نگر میں کم سے کم جہاں میں خود بھی گئی تھی وہاں پر ایک طرح سے ایک سول کرفیو جیسی کوئی چیز لگی ہے، جو کہ وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہی یہ کرفیو اپنے لیے لگا لیا ہے اور ہم ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے اپنے کوئی ریسٹرکشن اس وقت نہیں ہے۔ آفیسز ان کا کہنا ہے کہ کھول دیے گئے ہیں، اسکولس کھول دیے گئے ہیں، کالجز بھلے ہی ابھی بند ہیں اور کسی بھی سڑک پر کہیں آنے جانے میں منع ہی نہیں ہے، سوائے ایسے دنوں کے جیسے کہ آج جمعہ تھا جبکہ کبھی کہیں بڑی جماعت اکٹھا ہو جائے یا لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں۔
بہت شکریہ ریتل جوشی آپ کا۔
شکریہ۔
تو یہ تھیں ہماری نمائندہ نئی دہلی سے ریتل جوشی، جن سے ہم وہاں کا رد عمل معلوم کر رہے تھے اور کشمیر کی صورتحال بھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اب ایک رپورٹ ہے اسلام آباد سے، علی فرقان نے بھیجی ہے، جو پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالیات کی ترسیل کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حتمی جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستان کے 15 رکنی وفد نے بینکاک میں ایف اے ٹی ایف کی علاقائی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ کے حکام سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے وفد کی قیادت کی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق مذاکرات کا یہ دور انتہائی اہم تھا اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایشیا پیسیفک گروپ ایف اے ٹی ایف کی مرکزی تنظیم کو یہ تجویز کرے گا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ بینکاک میں ایف اے ٹی ایف سے مذاکرات کے بارے میں وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کو اپنا کیس بھرپور انداز میں پیش کیا۔ مالیاتی امور کی رپورٹنگ کرنے والے مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ حکام پر امید ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا۔ تاہم ایف اے ٹی ایف حکام تاحال اسلام آباد کے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔
لیکن اگر ہمیں گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے، چونکہ آئی ایم ایف کی بھی ایک شرط ہے، اسٹرکچرل بینچ مارک ایسا ہے کہ آپ اکتوبر میں گرے لسٹ سے نکلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس ایشو کے اوپر، اور اس ایشو پہ کام کر کے ہی جو ہے وہ ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں۔
ایف اے ٹی ایف پاکستان سے متعلق رپورٹ کا حتمی جائزہ اکتوبر میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے اجلاس میں لے گی، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے یا برقرار رکھا جائے۔ دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے کہا ہے کہ مقامی محصولات میں اضافہ اور قرضوں کی شرح کو کم کرنا آئی ایم ایف توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے اہم عناصر میں شامل ہیں۔ آئی ایم ایف کے ترجمان جیری رائس نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کو سماجی تحفظ اور ترقیاتی مقاصد کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ان اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کہتے ہیں،
ڈیفیسٹ کے بھی، مجموعی قرضے کے بھی اور پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ انہوں نے مد نظر رکھا ہے اس پروگرام کے اندر، بنیاد بنائی ہے جس کو، وہ اس سے کہیں زیادہ آیا ہے جو پروگرام میں دیتے ہوئے جس کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پروگرام آف ٹریک ہوا ہوا ہے، تو اس لیے آ رہے ہیں۔
صحافی مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ رواں مالی سال کے اختتام پر پاکستان کے محصولات میں تاریخ کی سب سے زیادہ کمی اور قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف سے یکسر برخلاف ہے۔ خیال رہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق اگر پاکستان اکتوبر میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نہیں نکلتا تو مالیاتی فنڈ اپنے قرض پروگرام کو جاری رکھنے پر نظر ثانی کرے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز ایزا اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے خلاف حکومت کی طرف سے ریفرنس دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دونوں جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری تھی، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر حکومتی صلاح مشورہ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
وزیراعظم عمران خان کی حکومت کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے کا آغاز گزشتہ ماہ اس وقت ہوا جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کے کسی فیصلے پر نہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دو ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے حکم نامہ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوایا، جنہوں نے ان دونوں ارکان سے حلف لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کا کہنا تھا کہ ان کی تعیناتی آئینی اصولوں کے مطابق نہیں ہوئی، لہٰذا وہ ان ارکان سے حلف نہیں لے سکتے۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان بامعنی مشاورت آئینی تقاضا ہے۔ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر اس حوالے سے فیصلہ نہ کر سکیں تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے، اس پر آئین خاموش ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھجوانا چاہیے تھا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں قانون واضح ہے کہ صدر مملکت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان ممبران کی تعیناتی کر سکیں۔
چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مس گائیڈ کیا گیا، مس لیڈ کیا گیا، ان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی بنا پر وہ آج بڑے اس میں ایک بڑی اہم جو ہے
بڑی
خراب ہو گئی ہے۔
وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کے پاس حرف نہ لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اس مرحلے پر آئین میں اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا تو صدر کو اختیار ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو اختیار نہیں کہ وہ صدر کے نامزد ممبران سے حلف لینے سے انکار کریں۔
نوٹیفیکیشن اگر سامنے آئے تو ان کو اوتھ دینا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ود ڈیو ریسپیکٹ، ود ڈیو ڈیفرنس، عزت کے ساتھ ان کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے یہ اوتھ نہ لینے کا۔
یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جہاں الیکشن کمیشن نے حکومتی موقف کے برعکس اپنا موقف دیا ہے اور کہا ہے کہ صدر مملکت نے ممبران کی تقرری کرتے ہوئے آرٹیکل 213A اور B کی خلاف ورزی کی۔ آرٹیکل 214 میں ممبران کے حلف کا طریقہ کار موجود ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب ایک رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں جو ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائس آف امریکہ امریکی کانگریس کے 2 نئے منتخب ہونے والے نمائندوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ۔
پیٹ سٹرابرٹ کا تعلق ریاست منیسوٹا میں جھیل کے کنارے بسے شہر ڈولوتھ سے ہے۔ کانگریس کے نمائندے کے طور پر پیٹ سٹرابرٹ کا کانگریس میں یہ پہلا سال ہے۔
یہ ہماری تفریح کی جگہ ہے، میں شکار کرتا ہوں، مچھلیاں پکڑتا ہوں، ہاکی کھیلتا ہوں، بے شک یہ میری جوانی کا ایک اہم حصہ تھا۔
ایک دن اپنی بیوی جوڑی سے بات کرنے کے بعد ڈولوتھ میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔
کیا یہ پاگل پن نہیں؟ آج سے کوئی 2 برس پہلے ہم نے کانگریس کا انتخاب لڑنے کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی۔
ہم کانگریس کے بعض ارکان سے ملنے واشنگٹن گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے، کیا آپ کی شادی قائم رہ سکتی ہے، اور کیا کانگریس کے رکن ہوتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کے مطابق والدین کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتے ہیں۔
اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جوڈی سٹرابر منیسوٹا کے 148th فائر ونگ کی پہلی خاتون کمانڈ چیف تھی۔
میرے خیال میں میرے لیے کام کو جاری رکھنا ایک چیلنج بن جاتا کیونکہ ہمارا ایک بیٹا ذہنی معذور ہے۔
جوڈی اپنے منیسوٹا کے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔
مجھے پتا ہے کہ میری بیوی اور بچے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہیں، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی اور آپ آفس میں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے سکتے ہیں۔
پیٹ سٹرابرٹ کی الیکشن مہم کو صدر ٹرمپ کے ایک دورے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے قابل بھروسہ اس ضلع کو ریپبلکن ضلع میں تبدیل کرنے میں مدد ملی۔ صدر نے پچھلی حکومت کی جانب سے کانکنی کی صنعت پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا، جس نے پیٹ سٹرابر کو صنعت کے ایک مضبوط حامی امیدوار کے طور پر اجاگر کیا۔ تاہم اب اس ضلع میں ریپبلکن کی بالادستی کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے، اور پیٹ سٹرابر اس مقصد کے لیے اپنے پولیس فورس میں 23 سالوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
جب آپ سڑکوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشتبہ اور متاثرہ افراد دونوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو میں کانگریس میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی رشتوں اور اعتبار کی تعمیر۔
واشنگٹن میں بعض چیزیں پیٹ سٹرابرٹ کو ان کے گھر کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ کانگریس کے ایک چیریٹی گیم کے سٹار پلیئر ہیں۔ ریفریز کا کہنا ہے کہ یہ اس فرد کے لیے جنہوں نے 23 برس تک ہاکی کھیلی بہترین کارکردگی ہے۔
ٹیم ورک، محنت، ڈسپلن، جدوجہد اور آپ کی پس پردہ کوششیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ نظر آنے والی کوششیں۔
اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پیٹ سٹرابرٹ اور ان کی واشنگٹن کی ٹیم کانگریس میں اپنے پہلے بل کی منظوری کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیرولین پریسوٹی کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع میں امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ساتھ اب ان علاقوں میں اغوا اور پراسرار طور پر غائب ہونے کے واقعات بھی شروع ہو گئے ہیں، جس سے قبائلی عوام سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کی مزید تفصیل بتائیں گے۔
جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا کے ایک سرکاری اسپتال سے بدھ کے روز اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر کی جلد اور بحفاظت بازیابی کے لیے ضلع بھر میں ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کی ہڑتال جمعے کو دوسری روز بھی جاری رہی۔ ڈاکٹروں کے ہڑتال کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں نے بھی جمعے کے روز ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرین سے پاکستان پیپل پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت کئی ایک مقامی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے ضلع بر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایاز وزیر نے جنوبی وزیرستان کے امن و امان کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
آج کل بالکل وزیرستان پرسنحال ہے, بالکل کوئی مطلب اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وزیرستان میں بالکل خوف ہے, بہت یعنی لوگ بہت پریشان ہیں.
وانا کے سرکاری اسپتال میں ٹی بی کنٹرول آفیسر ڈاکٹر نور حنان کو بدھ کے روز نامعلوم افراد نے اس وقت اسپتال ہی سے اغوا کیا جب وہ دفتر سے گھر کے لیے روانہ ہوئے. ڈاکٹر کے اغوا کے رد عمل میں جمعرات کے صبح سے وانا کے ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال سمیت جنوبی وزیرستان کے تمام تر سرکاری اور نجی اسپتالوں سے منسلک ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے نے ہڑتال شروع کی ہے, جو ڈاکٹر زین کے مطابق جمعے کو بھی جاری رہا.
پرسوں ہمارے ایک ڈاکٹر کو جو ہمارے ٹی بی کنٹرول آفیسر ہے ان کو اغوا کیا گیا, تو اس کے خلاف ہم نے پھر اسی دن پروٹیسٹ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر کو جلد سے جلد رہا کیا جائے, اور جو ہے نا ہمیں ڈاکٹروں کو ہیلتھ جتنے بھی اسٹاف ہے ان کو پوری طور پہ سیکورٹی دی جائے.
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے.
دیکھیں جی, وہ جب سے وہ اغوا ہوئے ہیں ان کا پورا علاقہ جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے. کئی لوگوں کی رابطے بھی ہوئے ہیں, کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے, اور اس پہ پورا ایکشن لیا گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ سرچ آپریشن بھی ہو رہا ہے ان علاقوں میں جہاں سے اغوا ہوئے, اور اس کی برامدگی کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں.
ڈاکٹر نور حنان کا تعلق وانا ہی کے ایک معروف مذہبی اور سیاسی گھرانے سے ہے. چند برس قبل ان کے والد مولوی نور محمد, جو سابق ممبر قومی اسمبلی بھی تھے, دہشت گردی کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے تھے. چند روز قبل سوات کی تحصیل مٹا میں ایک کاروائی میں پولیس حکام نے ایک اہم دہشت گرد کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سندھ ہائی کورٹ نے سال سن 2012 میں کراچی میں رونما ہونے والے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس میں فیکٹری مالکان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کے خلاف دائر مرکزی ملزم کی درخواست رد کر دی ہے. استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے 2 سال سے زیر التوا کیس کی سنوائی جلد مکمل ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس کے مرکزی ملزم رحمان عرف بھولا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیکٹری مالکان کو بیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ کرانے کی اجازت دے دی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے کیس کے مرکزی ملزم رحمان عرف بھولا نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ علی انٹرپرائز فیکٹری کے مالکان ارشد بھائیلا اور شاہد بھائیلا کے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیانات ریکارڈ کرنے کا عمل روکا جائے. درخواست گزار کے مطابق چونکہ کراچی کے حالات اب بہتر ہو چکے ہیں, اس لیے مالکان کو عدالت میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہیے. عدالت نے درخواست گزار کا موقف اور سرکاری وکلا کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست رد کرتے ہوئے کیس میں فیکٹری مالکان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کیس میں تعینات سرکاری وکیل ساجد محبوب ایڈوکیٹ نے اسے استغاثہ کی بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اس سے کیس کی سنوائی مکمل ہونے میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے.
یہ پروسیکیوشن کی ہماری کامیابی ہے کہ پٹیشن جو ہے نا یہ ریجیکٹ ہو گئی. ادروائز تو کیس ہی اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتی اور کچھ نہیں تو اس میں وہ ایکسیپٹ کر لیتے. انہوں نے آر این پی بھی لگایا ہوا تھا تو وہاں سے ریکارڈ بھی کورٹ بھیجے گا, وہاں پہ ریکارڈ بھی آ جاتا اور یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے پروسیڈنگز.
ادھر سانحہ میں جاں بحق ہونے والے لواحقین کی ایسوسی ایشن نے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینکڑوں افراد 7 سال سے اس کیس میں انصاف کے منتظر ہیں. سانحہ بلدیہ کے لواحقین کی ایسوسی ایشن کی رہنما سعیدہ خاتون کا کہنا ہے کہ اس کیس میں مالکان کو بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا.
اندر ذمہ داریاں نبھانا تو مالکان ہوتے ہیں. ہمارا مزدور بچ نہیں پایا, ہمارا مزدور نکل نہیں پایا, ہمارا مزدور اپنے آپ کو حفاظت کر نہیں پایا.
11 ستمبر 2012 کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واقع گارمنٹس فیکٹری علی انٹرپرائز میں آگ لگنے سے 269 افراد جل کر جاں بحق ہو گئے تھے, جس پر پولیس نے پہلے اسے صنعتی حادثہ قرار دیتے ہوئے فیکٹری میں حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی کی بنا پر مالکان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور ان کے خلاف غفلت, لاپرواہی اور قتل خطا کی دفعات کے تحت کیس قائم کیا گیا تھا. تاہم اسی کیس میں ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت ملنے کے بعد بعد وہ جان کے خطرے کے پیش نظر ملک سے چلے گئے، جس کے بعد سے وہ آج تک وطن واپس نہ آئے۔ دوسری جانب اسی کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تفتیش میں یہ انکشاف کیا کہ فیکٹری مالکان کی جانب سے 35 کروڑ روپے بھتہ نہ دیے جانے پر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے فیکٹری میں جان بوجھ کر آگ لگائی تھی۔ اس الزام کے تحت انسداد دہشت گردی قانون کی روشنی میں عدالت میں نیا کیس دائر کیا گیا، اور اب تک کیس میں نامزد ملزمان میں سے 2 گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے سیاسی مشیر اون چودھری کو ہٹا کر سابق رکن پنجاب اسمبلی آصف محمود کو اپنا مشیر مقرر کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کا استعفیٰ پنجاب میں کسی بڑی تبدیلی کا شہباز گل کا استعفیٰ پنجاب میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے لاہور سے اسد سہیب۔
ڈاکٹر شہباز گل نے جمعے کو ٹویٹر پر اہم فیصلہ کرنے کا اندیہ دیا، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سادہ کاغذ پر تحریر شدہ مختصر استعفے میں ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے استعفے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شہباز گل نے ایسے وقت میں استعفیٰ دیا ہے جب وزیر اعلیٰ پنجاب عمرے کی ادائیگی کے لیے جمعے کو سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے سیاسی مشیر اون چودھری کو ہٹا کر سابق ایم پی آصف محمود کو اپنا سیاسی مشیر مقرر کر دیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کئی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے، ایسے میں ڈاکٹر شہباز گل کا استعفیٰ صوبے میں مزید تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔
پنجاب کے چیف منسٹر کی کارکردگی پہ تو اعتراض کافی عرصہ سے چل رہا تھا، اور شہباز گل ہی ان کے بڑے ڈیفینس پیش کیا کرتے تھے، تو اگر یہ لوگ ان کی ٹیم اگر ریزائن کر رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی تبدیلی پنجاب میں ہونے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔
تجزیہ کار امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کا سیاسی مخالفین کے لیے رویہ ہتک آمیز ہوتا تھا، ان کے بقول تحریک انصاف کے پاس ان جیسے مزید کئی چہرے موجود ہیں۔
اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ ایسی لوگوں کو برا بھلا گالی گلوچ کرنے کے کام کیا تھا، اور ممکن ہے وہ بیان اس نے عمران خان کے بہاف پہ بات کی وہ غلط ہو۔
ڈاکٹر شہباز گل کا نام پاکستان کی سیاست میں بالکل نیا تھا۔ عام انتخابات سے قبل وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ امریکہ میں مقیم تھے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے قیام کے بعد عمران خان کی ہدایت پر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایک سال تک پنجاب میں بزدار حکومت کا بھرپور دفاع کرتے دکھائی دیے، تاہم ان کے اچانک استعفے سے سیاسی حلقے بھی حیرت زدہ ہیں۔ استعفے کی وجوہات جاننے کے لیے ڈاکٹر شہباز گل سے رابطے کی کوشش کی گئی، تاہم ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان جون سن 2018 سے اب تک 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات چیت کا چوتھا دور جلد منعقد ہو سکتا ہے۔ سول سے وائس آف امریکہ کے ولیم گیلو کی رپورٹ کے مطابق کوریا امور پر نظر رکھنے والے لمبے عرصے سے معطل عملی سطح کے مذاکرات پر زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ اس سال کے آخر تک کم جونگ ان کے ساتھ چوتھی ملاقات کریں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کے خواہاں ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے جو ممکن ہو سکے گی۔ شمالی کوریا نے پہلے ہی پیشکش کی ہے کہ اس ماہ کے آخر تک عملی سطح کے مذاکرات ہو جائیں، جس سے بات چیت کے ایک جامع دور کی امید پیدا ہوئی ہے۔ سابق امریکی عہدیدار ڈینس ولڈر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے سلامتی کے لیے مشیر جان بولٹن کے جانے سے ممکنہ طور پر صورتحال میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جان بولٹن کی طرف سے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے لیبیا ماڈل کا حوالہ شہرت رکھتا ہے، جو پیانگ جانگ کے لیے پریشان کن تصور ہے، کیونکہ لیبیا کے لیڈر کو جوہری پروگرام ترک کرنے کے بعد امریکہ کی پشت پناہی والے باغیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غور کیجیے قذافی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ اچھا بیان نہیں تھا اور اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ بولٹن کے مستعفی ہونے کے باوجود یہ امکان نہیں کہ شمالی کوریا مذاکرات کو آسان بنائے گا۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے بھی مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو مئی سے اب تک 10ویں بار ہے۔ اگر مذاکرات بالآخر دوبارہ شروع ہوتے بھی ہیں تو ان کا لائے عمل مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور شمالی کوریا جوہری سمجھوتے پر در حقیقت کوئی پیش رفت کرتے بھی ہیں تو پھر اس کے بعد جوہری ماہرین شامل ہوں گے اور وہ ملاقات کم اور ٹرمپ کے مصافحے سے کہیں زیادہ اہم اور جامع ہوگی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز بالٹیمور کا دورہ کیا جو سیاہ فام اکثریت کا شہر ہے، اور حال ہی میں صدر نے اس شہر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ نے وہاں کانگریس کے ریپبلکن لیڈروں کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا،
We're going to fight for the future of cities like Baltimore that have been destroyed by decades of failed۔
صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم بالٹیمور جیسے شہروں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جنہیں کئی عشروں میں ناکام اور بدعنوان انتظامیہ نے تباہ کیا ہے۔ بائیں بازو کا مکمل حکومت کے غلبے، قوانین کو توڑنے، ٹیکسوں میں خورد برد اور تارکین کی کھلی آمد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کمزور کیا ہے۔ صدر نے متوسط طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکسوں میں کٹوتی کے نئے قوانین کا وعدہ کیا۔ صدر کا کہنا تھا،
And we're now working on a middle tax, working on a tax cut for the middle income people.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم متوسط آمدنی والے لوگوں کے لیے ٹیکسوں میں کٹوتی پر کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ میرے خیال میں ہر ایک اس کا منتظر ہے اور ہم اس کا اعلان آئندہ سال کسی وقت کریں گے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا ہیوسٹن میں تیسرا مباحثہ منعقد ہوا۔ مباحثے میں ہیلتھ کیئر، امیگریشن اور خارجہ پالیسی جیسے کلیدی موضوعات پر گرما گرم بحث ہوئی۔ 10 ڈیموکریٹ امیدوار آئندہ برس صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مقابلے کے لیے پارٹی کی نامزدگی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے لیے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
یہ پہلا موقع تھا کہ تمام ڈیموکریٹ کلیدی امیدوار ایک ہی وقت پر مباحثے میں شریک ہوئے، جس کا اہتمام اے بی سی نیوز چینل نے کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بھرپور انداز میں چیلنج بھی کیا۔ اس وقت امیدواروں میں سر فہرست سابق نائب صدر جو بائیڈن نے ہیلتھ کیئر کو وسعت دینے کے اپنے منصوبے کا دفاع کیا اور اپنے مقابل امیدواروں کو چیلنج بھی کیا۔
How are we gonna pay for it? I want to hear tonight how that's happened.
جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اخراجات کی ادائیگی کیسے کریں گے، آج میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوگا۔ بائیڈن کی اس تنقید کا ہدف میساچوسٹس سے سینیٹر الیزبتھ وارن اور ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز تھے، جو دونوں حکومت کی طرف سے ایک ایسے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں جس کے لیے زیادہ اخراجات مختص کیے جائیں۔ سینیٹر الیزبتھ وارن نے کہا کہ ہم کیسے ادائیگی کریں گے، ہم متمول افراد سے اس کی ادائیگی کرائیں گے، امیر ترین افراد اور بڑے بڑے کاروباری ادارے اس کی ادائیگی کریں گے۔
Every study done shows that Medicare for all is the most cost-effective approach.
اور سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ اس سلسلے میں مرتب کیے جانے والے ہر جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے میڈی کیئر کی حکمت عملی سود مند ہے، کیونکہ اس سے اس ملک کا ہر مرد، عورت اور بچہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ اسٹیج پر موجود باقی امیدواروں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ ڈیموکریٹس ایک دوسرے سے ہی تنازع رائے میں مصروف ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی تنقید کا ہدف نہیں بنا رہے۔ کیلیفورنیا سے سینیٹر کمالا ہیرس کا کہنا تھا کہ آئیے ہم اپنی توجہ اپنے اعلیٰ تر مقصد پر مرکوز کریں، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے منصب سے الگ نہیں کرتے تو وہ ان تمام امور کو ختم کر دیں گے۔ خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے متعدد امیدواروں نے وعدہ کیا کہ منتخب ہونے کی صورت میں وہ افغانستان سے امریکی فوجی واپس لائیں گے، ان میں سینیٹر وارن بھی شامل تھیں۔
We cannot ask our military to keep solving
سینیٹر وارن کہتی ہیں کہ ہم اپنی فوج سے وہ مسائل حل کرنے کو نہیں کہہ سکتے جو فوجی انداز میں حل نہیں ہو سکتے، ہم کسی حل کے لیے تباہی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ بائیڈن نے بھی کچھ اسی انداز میں اظہار خیال کیا۔
It cannot be put together. Let me say it again.
بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اسے سلجھایا نہیں جا سکتا، مجھے دہرانے دیجیے کہ صورتحال پر یوں قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ مباحثے میں بعض شدید اور تلخ لمحات بھی آئے جب ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بوڈیگ اور ہاؤسنگ کے سابق وزیر جولین کاسٹرو کے درمیان اس موضوع پر تنازع کھڑا ہوا کہ آیا ڈیموکریٹس کو ایک دوسرے پر تنقید کرنا چاہیے یا نہیں۔ میئر بوڈیگ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واشنگٹن کے بارے میں موقف نہیں اپنا سکتے اور ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر کے توجہ حاصل کر رہے ہیں. جبکہ جولین کاسٹر نے کہا کہ یہ ڈیموکریٹک پرائمری الیکشن ہے, اسے ہی انتخاب کہا جاتا ہے. اے بی سی کے زیر اہتمام منعقد کرائے جانے والے اس مباحثے میں شریک 10 امیدوار اب وسط اکتوبر میں آئندہ مباحثے میں بھی شامل ہوں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ کھرب پتی ماحول پسند ایکٹیوسٹ ٹام اسٹیئر بھی شرکت کریں گے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
روس کے بحیرہ ابیض میں ہونے والے جوہری دھماکے کو ایک ماہ ہو گیا ہے, لیکن اس بارے میں کہ اصل میں وہاں کیا ہوا تھا اور کیا جوہری دھماکے کے نتیجے میں مضر اثرات کے خطرات اب بھی موجود ہیں, روسی عہدیداروں کی جانب سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں. کارکن اور سائنسدان ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہیں. تفصیلات ماسکو سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار یولیا سوچینکو کی رپورٹ میں. شہناز نفیس کی زبانی.
اس ہفتے روس کے شمال میں پراسرار جوہری دھماکے کو ایک ماہ ہو چکا ہے. اس جوہری دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے, جبکہ قریبی قصبے سیوروٹوینسکی میں رہنے والے لوگ اب بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس دھماکے سے کہیں فضا میں مضر شعائیں تو نہیں پھیل رہی. لوگوں میں پائے جانے والے ان خدشات کے بارے میں روسی عہدیدار بالکل خاموش ہیں, اور ان کی جانب سے اس واقعے کے بارے میں بہت کم بتایا گیا ہے. صدر پوٹن کے الفاظ, ایکٹ 1, وائٹ سی میں ہونے والے اس واقعے کی وجہ سے ہمارے کئی ماہرین کی جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ کام فوجی دائرے میں ہو رہا تھا, جس کا مقصد جدید اسلحے کی تیاری تھی. ہمیں اس قسم کے کاموں کو توجہ دینا ہوگی, کیونکہ امریکہ سمیت ہمارے کئی پارٹنرز اس قسم کے تجربے کر رہے ہیں. صدر پوٹن کے اس بیان کے بعد حکومت کی جانب سے اس بارے میں مزید کوئی بیان نہیں آیا ہے. نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈریو اوز ہوروسکی کا کہنا ہے کہ حکومت کی اس بارے میں خاموشی روسی قوانین کی خلاف ورزی ہے. قانون کے مطابق ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کو خفیہ معلومات کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا. ہمیں ابھی تک مکمل معلومات تک رسائی نہیں ہے. آج سے تقریباً 30 برس پہلے پیش آنے والے شیرنوبل سانحے کی یادیں اب بھی روسی عوام کے ذہنوں میں تازہ ہے. ایک دفعہ پھر روسی سائنٹسٹ اینڈری ہوزہورسکی کے الفاظ.
When we don't know what was the amount and what was the register, what was the source term of the emission,
جب ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ شعائیں کتنی مقدار میں اور کہاں سے خارج ہو رہی ہیں, تو ہم کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ مچھلیاں اور دیگر سی فوڈ کھانے کے قابل ہے یا نہیں. حکومت کو چاہیے کہ عام لوگوں کو بتائیں کہ وہ مقامی مارکیٹ سے مشرومز اور بیریاں نہ خریدیں. یہ الفاظ تھے ایک روسی سائنٹسٹ کے. جرمن نیوز پیپر ڈرسپیگل کے مطابق اس دھماکے کے فوراً بعد مقامی ہسپتال پہنچنے والے 2 افراد دم توڑ گئے تھے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جنیوا میں ماہ دسمبر میں پہلے گلوبل ریفیوجی فورم کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, جس میں پاکستان, ترکی, کوسٹا ریکا, ایتھیوپیا اور جرمنی کے سربراہان مملکت سمیت 1200 سفارتکار, انسانی حقوق کے علمبردار, ماہرین تعلیم اور پناہ گزینوں کی شرکت متوقع ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جنگ اور ظلم و ستم سے تنگ جبری بے دخل کیے گئے لوگوں کی تعداد ان دنوں ریکارڈ 7 کروڑ 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں ایک تہائی پناہ گزین ہیں. ان میں سے 85% ترقی پذیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، صرف 15% نے دولت مند اور صنعتی ملکوں میں پناہ لی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے صرف ایک سال پہلے پناہ گزینوں پر ایک معاہدے کی توثیق کی تھی، جس میں دنیا نے پناہ گزینوں کی صورتحال کے بہتر اور نئے حل پر اتفاق کیا تھا۔ ریفیوجی فورم کے لیے یو این ایس سی آر کے ڈائریکٹر ڈینیل اینڈرس نے اس موقع پر تعمیری فیصلے کی توقع ظاہر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد مختصر مدت کے ایمرجنسی طریقوں سے پناہ گزینوں کی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ قیاس ہے کہ یہ کہیں زیادہ منظم اور پائیدار ہوگا۔ اینڈرس کہتے ہیں،
The new model in dealing with refugee situations means really we have to move away from refugee camps, where refugees are often isolated, not allowed to leave the camps, towards what we call inclusion.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے نئے طریقے کا مطلب ہے واقعی ہمیں پناہ گزینوں کو کیمپوں سے، جہاں پناہ گزین عموماً الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، انہیں وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میزبان کمیونٹی میں شامل ہو جانا۔ یوں وہ اس معاشرے سے سیکھ کر اور ان کی مدد سے اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اس کے بعد معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ بٹائیں۔ گرچہ یو این ایچ سی آر اس سلسلے میں مالی مدد حاصل کرنے کی خواہاں ہوگی، لیکن اس دو روزہ اجلاس میں کوئی مالی مدد کے وعدے نہیں لیے جائیں گے۔ گلوبل ریفیوجی فورم کی رابطہ کار ٹیم کی سربراہ پروین علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس اجلاس میں شرکا ریاستوں کی پالیسی اور مالی ذمہ داریوں کا تعین کریں گے۔ پروین علی کہتی ہیں،
For example, making a commitment to include refugees systematically in decisions about funding and development support, for example. We're also encouraging material and technical support. So some countries may...
وہ کہہ رہی ہیں کہ مثال کے طور پر پناہ گزینوں کی مالی اور ان کی ترقی میں مدد کے لیے منظم طریقے سے فیصلے کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ٹھوس اور فنی مدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ چند ممالک کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ مناسب مالی مدد فراہم کر سکیں، لیکن وہ ان کی مدد کے لیے میزبان ملک میں منظم نظام کے قیام میں اپنی مہارت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ علی کہتی ہیں کہ یو این ایس سی آر رکن ممالک کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ میزبان ممالک کے بوجھ اور ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میزبان ممالک سے اظہار یکجہتی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں رکن ممالک فورم پر اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کا اصرار ہے کہ ایران میں دو آسٹریلوی ٹریول بلاگرز کی نظر بندی کا خلیج فارس میں ٹینکروں کی حفاظت کے لیے امریکہ کے زیر قیادت مشن کے لیے آسٹریلیا کی حمایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرفتار کیے گئے جوڑے کی شناخت جولی کنگ اور مارک فرکن کے نام سے کی گئی ہے، جن کا تعلق آسٹریلوی شہر پرتھ سے ہے۔ کنگ کے پاس برطانوی پاسپورٹ بھی ہے، جنہیں مبینہ طور پر 10 ہفتے قبل تہران کے قریب حراست میں لیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے فلمر سر کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
بدھ کے روز اس ویڈیو بلاگر جوڑے کے علاوہ ایک اور برطانوی آسٹریلوی خاتون کی گرفتاری کی خبریں منظر عام پر آئیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ نظر بندیاں مغرب اور ایران کے مابین بڑھتی کشیدگی کے دوران سامنے آئی ہیں۔ ویڈیو بلاگرز جولی کنگ اور مارک فرکن ایشیا اور مشرق وسطی کے راستے سفر کر رہے تھے۔ وہ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ہزاروں فالوورز کو اپنی مہم جوئی کی تازہ ترین معلومات دے رہے تھے، جس میں ان کا پاکستان کا حالیہ سفر بھی شامل ہے۔ یہاں جولی کنگ کہہ رہی ہیں کہ شاید آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن شاہراہ قراقرم اسی راستے پر تعمیر کی گئی تھی جس پر شاہراہ ریشم کی گئی، اور یہ بہت عمدہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق جوڑے کو بغیر اجازت ڈرون کیمرہ اڑانے کے الزام میں ایران سے گرفتار کیا گیا۔ ان سے ضبط کی گئی ریکارڈنگز میں دوسرے ممالک میں فلمائی جانے والی ڈرون فوٹیج شامل ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کی آخری پوسٹ 30 جون کو دیکھی گئی تھی۔ یہاں مارک فرکن اپنے سوشل میڈیا فالوورز کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایران میں ہیں اور دارالحکومت تہران کے قریب واقع ایک چوٹی پر کیمپنگ کر رہے ہیں، جبکہ جولی کہہ رہی ہیں کہ وہ ابھی وہاں پہنچے ہیں اور منظر بہت خوبصورت ہے، غروب آفتاب سے چند لمحے قبل۔ جبکہ ایک اور واقعے میں برطانوی آسٹریلوی دوہری شہریت کی حامل خاتون، جنہیں نامعلوم الزامات کے تحت 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا، ان کا تعلق آسٹریلوی شہر میلبرن سے بتایا گیا ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر ایران نے انہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہوگا۔ اگست میں آسٹریلیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک جنگی جہاز اور نگرانی کرنے والے طیارے کو خلیج فارس بھیجے گا تاکہ وہ آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا حصہ بن سکے، جسے دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ مریس پین کے مطابق ٹریول بلاگرز کی گرفتاریاں کسی طور بھی آسٹریلیا کے اس فیصلے یا دیگر سیاسی وجوہات سے منسلک نہیں ہیں۔
We have no reason to think that these arrests are connected to...
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسا سوچنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ گرفتاریاں ایران کے جوہری پروگرام، اقوام متحدہ کی اس پر پابندیوں یا دیگر امور پر بین الاقوامی تشویش سے منسلک ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔